الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. میرے بزرگوں بھائیوں دوستو, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دنیا کے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی کی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کو صرف اور صرف اللہ نے دین اسلام میں رکھی ہے. سب کی کامیابی, مالداروں کی, غریبوں کی, گوروں کی, کالوں کی, مردوں کی, عورتوں کی, شہر کے رہنے والے ہو, گاؤں کے رہنے والے ہو, چھوٹے ہو, بڑے ہو, سیٹھ ہو, نوکر ہو, سب کی زندگی کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے, وہ دین اسلام ہے. اور دین کیا ہے؟ تن من دھن, یہ تین لائنوں کو صحیح کرنے کا نام دین ہے. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا پہلے ہی پارے میں تین لائنوں کو صحیح کرنے کو بتایا کہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت, بندہ اور بندی اپنی تین لائنیں صحیح کر لے تو ان کو ہدایت بھی مل جاوے اور دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے. اللہ کے کلام کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے دل کا یقین صحیح بنا لے, الذین یؤمنون بالغیب, کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور پورب سے لے کے پشچم تک اور پائی سے لے کے کروڑوں تک جتنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہے وہ ساری کی ساری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں ایک اللہ کی محتاج ہے اور اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. موت اور زندگی کا مالک وہی ہے, بیماری دینے والا, شفا دینے والا, نفع نقصان کا مالک, بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا, اولاد دینے والا, من کی مرادیں پوری کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے. یہ دلوں میں یقین کو بٹھانا ہے. اولاد اللہ ہی دیتے ہیں, حاجتیں اللہ ہی پوری کرتے ہیں. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے صحابہ کے بچوں کو بھی یہ ایمان سیبہ سبق پڑھایا, ایمان کا, جو آج ہمارے 60 سال کے بوڑھے کی زندگی میں نہیں ہے. آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 7 سال کا, 7 برس کا چھوٹا بچہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھ کر جا رہا تھا اور مجھے 5 باتیں سکھائی کہ بیٹا, بچے دیکھو یہ 5 باتیں یاد کر لو, زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. پہلی بات یہ سکھائی مجھے, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, اونٹ پر چلتے چلتے, بولا میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور 7 برس کی میری عمر تھی, آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب تک اللہ کے دین پر عمل کرو گے اللہ تمہاری جان و مال آبرو عزت ہر چیز کی حفاظت کرے گا. دوسری بات یہ سکھائی کہ بیٹا جب تک تندرستی میں اور خوشحالی میں اور مالداری میں جب تم اللہ کو یاد کرو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے تو بیماری میں اور تنگی میں اور مصیبت میں فوراً اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور تیسری بات یہ سکھائی کہ بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے خبردار خبردار لوگوں سے مت مانگنا, دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ ہی سے مانگنا. اور چوتھی بات سکھائی کہ بیٹا جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ خبردار خبردار لوگوں سے مدد مت مانگنا, اللہ ہی سے مدد مانگنا. اور پانچویں بات مقدر کی تقدیر کی بات سکھائی کہ ہمارا یقین تقدیر پر بھی ہے کہ جو بھی اچھا یا برا حالات ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے تقدیری فیصلہ ہوتا ہے. کہا بیٹا اگر ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر تجھے زندگی میں کوئی نفع پہنچانا چاہے اور تیرے نصیب میں تیرے مقدر میں وہ نہیں لکھا تو ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر تجھے ایک پائی کا نفع نہیں دے سکتے, اور اگر ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور تیرے مقدر میں وہ نقصان نہیں لکھا تو خبردار ساری دنیا مل کر تیرا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا. یہ میرے بزرگ اور بھائیوں پوری دنیا میں یہ دعوت کی محنت ہے, وہ ایمان بنانے کی محنت ہے کہ جب ایسا ایمان ہمارا بن جائے گا کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا, پیسوں سے کام نہیں بنتے, دواؤں سے شفا نہیں ملتی, ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے بلکہ شفا دینے والے بھی اللہ اور بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والے بھی اللہ, اولاد کے دینے والے بھی اللہ اور من کی مرادیں پوری کرنے والے بھی اللہ ہے, ایک ہی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ یقین زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جاتا ہے. کیوں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حجت الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مینا کے میدان میں کچھ وصیتیں کچھ نصیحتیں اور آخری جو ہے ودائی خطبہ دیا. اس کے بعد پھر جو ہے آپ دوسرا حج نہیں کر سکے ہیں, 80 دن کے بعد آپ دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے. تو یہ حجت الوداع کے موقع پر لوگوں سے یہ بات فرمائی, اے لوگو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, بھائی بھائی بن کر رہنا, اور دیکھو کسی گورے کو کالے پر کوئی اونچا مرتبہ نہیں ہے اور کسی مالدار کو غریب پر کوئی اونچا مرتبہ نہیں ہے. عزت اس کو ملے گی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوگا. اگر کالا انسان ہے لیکن دیندار ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے تو ہزاروں خوبصورت گوروں سے وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہے اور عزت والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو آپ نے یہ بات فرمائی اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی فرمائی, دیکھو میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردن مت کاٹنا, ایک دوسرے کا مال مت غصب کرنا اور ایک دوسرے کا ناحق خون مت بہانا بلکہ سب بھائی بھائی بن کر رہنا اور آپس میں کا محبت اور ایمانی رشتے کو مثال سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمانی رشتے میں تم کو ایسے محبت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر ایک دنیا کے کونے میں کوئی مسلمان پریشان ہے تو دنیا کے دوسرے کونے والے مسلمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کوئی تحقیق نہیں کرتے, ہم سمجھو کہ ہم نے نیوز میں پیپر میں اخبار میں پڑھا یا ایسا کوئی خبر سنی کہ بھئی فلانی جگہ پر مسلمانوں پر بہت بڑی وبا آئی, وہاں پر جو ہے واوا جھوڑا آیا یا وہاں پر جو ہے زمین میں دھرتی کم ہوا یا اور کوئی جو ہے مصیبت آئی, دنیا کے لوگوں کی طرف سے کچھ ظلم ہوا, قتل عام ہوا, تو ہم کبھی بھی نہ مسلک معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سے فرقے کا ہے، کون سے مسلک کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کون سے برادری کا ہے، بس اتنا معلوم ہوا کہ ایمان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں تو ہر ایک مسلمان دنیا کے ہر چپے چپے کے ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ نے ایمانی رشتہ رکھا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اور جب تک یہ ایمان والے آپس میں ایک بن کر رہیں گے اور مل کر رہیں گے تو دنیا کی کوئی باطل طاقت ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ دیکھو ہزاروں اینٹیں ہیں لیکن میدان میں بکھری ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو چھوٹا پانچ سال کا بچہ بھی اس ڈگلے میں سے اور ان اینٹوں میں سے ایک 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 لے کر کے اٹھا کر کے پھینکے گا، لیکن یہ ہزاروں بکھری ہوئی اینٹیں جب گارے مٹی کے ساتھ مل کر کے ایک دیوار کی شکل لے لے گی تو اب 500 کیا، 1000 آدمی بھی اس دیوار کو ہلا نہیں سکتے. ایسے ہی ایمان والے جب آپس میں بھائی بھائی بن کر کے ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی باطل طاقت ان کا نقصان نہیں کر سکتی. اور دین ہی کی نسبت پر ہمارا جڑنا ہوگا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے لوگ ایمان پر جڑیں گے اور اللہ کی عبادت پر جڑیں گے، اس کے بعد پھر آپس میں جڑیں گے. تو بہرحال میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین تین لائنوں کو صحیح کرنے کا نام دین ہے. پہلے دل کی لائن کو صحیح کرنا ہے کہ ایک ہی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اور دوسرا یقین یہ بنانا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گھڑے میں جانے تک ایک مسلمان کی زندگی، اس کا کھانا اور اس کا پینا اور اس کے گھر کی شادی اور اس کے کپڑے اور اس کا تجارت کرنا اور اس کا خرچ کرنا اور اس کا کمانا، یہ سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اس لیے آپ نے ایک حدیث میں پوری زندگی سکھا دی مسلمانوں کو، اپنی امت کو ایک حدیث میں پوری زندگی کیا فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کے دکھائی. اور حضور والی نماز صحابہ نے ہم تک پہنچا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے، کیسے ہاتھ باندھتے تھے، کیسے رکوع کرتے تھے، قیام میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا تسبیح پڑھتے تھے، قاعدے میں کیا پڑھتے تھے، اول سے لے کے آخر تک پوری نماز صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اور انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھائی، انہوں نے اپنے بعد والوں کو سکھائی. آج بھی 1446 سال کے بعد بھی یہی نماز کتابوں میں موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی. اب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علماء سے، ان کتابوں سے حضور والی نماز سیکھے اور زندگی میں پیارے نبی والی نماز پڑھے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خالی نماز کے بارے میں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ پوری زندگی کے بارے میں اس کے اشارہ ہو گیا. صرف نماز کے الفاظ ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھ کے بتائی ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کھاؤ ایسے جیسے تمہارے نبی نے کھانا سکھایا، رات کو ایسے سو جاؤ جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے سکھایا ہے، شادی ایسے کرو جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ سکھایا ہے، اور کپڑے ایسے پہنو جیسے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہے. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں پورے عالم کے مسلمانوں کو اسلامی زندگی بتا دی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. مسلمانوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو تم کر لو، اور جن کاموں سے تمہیں روکا ہے ان سے تم رک جاؤ. بس ایک ہی آیت میں پوری زندگی سکھا دی. اس لئے مسلمان آزاد نہیں ہوتا. مسلمان کا میننگ اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کرنے والا, اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کرنے والا. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, کوئی آدمی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں دنیا میں لے کر آیا ہوں. اس لیے ہمیں دنیا کے انسانوں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ اور امام نہیں بنانا ہے, بلکہ ہمیں پوری زندگی کھانے میں, سونے میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں, مکان بنانے میں, تجارت کرنے میں, شادی کرنے میں, اپنی بچیوں کی رخصتی کرنے میں, ایک ایک کام میں یہ دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا. جیسے مثال کے طور پہ اس نکاح کے سلسلے میں ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی ہے. نکاح سے پہلے منگنی ہوتی ہے اور رشتہ طے ہوتا ہے, اس میں بھی ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی. یوں فرمایا کہ دنیا میں دیکھو بازی خاندان والے اور بازی کٹم والے صرف مالداری کو دیکھ کر رشتے نکی کرتے ہیں اور منگنیاں کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ صرف خوبصورتی کو دیکھ کر لڑکے لڑکیوں کی جو ہے منگنی طے کر لیتے ہیں, رشتے طے کر لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ صرف کٹم قبیلے اور خاندان کو دیکھ کر رشتے طے کر لیتے ہیں. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ماں باپ کو مشورہ دیا کہ جب تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی منگنی کرو اور رشتے نکی کرو اور نکاح کے لیے تم یعنی انتخاب کرو تو سب سے پہلے لڑکے والے لڑکی کی دینداری دیکھے اور لڑکی والے لڑکے کی دینداری کو دیکھے. دینداری کو دیکھنے کے بعد ابھی مالداری بھی دیکھو, یہ اور چیزیں بھی دیکھو, لیکن یہ سب دوسرے نمبر پر ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور دینداری ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دینداری کی بنیاد پر جو تم رشتے کرو گے ان میں برکتیں بھی ہوگی اور ان میں تمہیں کامیابی ملے گی, یہ رشتے کا نبھاؤ موت تک ہوگا. اور صرف مال کو دیکھ کر اور صرف رشتے خوبصورتی کو دیکھ کر اگر رشتے طے کیے ہیں تو اس میں جب ان کی زندگیوں میں دینداری نہیں ہوتی تو پھر یہ رشتے لمبے ٹائم تک نبھتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ خود اللہ کے نافرمان ہیں, پیارے آقا رسول پاک علیہ السلام کے نافرمان ہیں. جب یہ اللہ رسول کا حق ادا نہیں کرتے تو یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کیا حق ادا کریں گے. اس لیے ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ مالداری میں اور اس میں تھوڑا 19-20 ہو تو چلا لو, خوبصورتی میں 19-20 چلا لو, مالداری میں 19-20 چلا لو. بہت سارے لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے بہت مالدار کر کے ہماری لڑکی کو تو گاڑی والا چاہیے, گاڑی میں پھراوے اور جو ہے اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناوے اور اس کو اچھی اچھی جگہوں پر گھمانے لے جاوے اور کروڑ پتی ہو اور لاکھوں پتی کا لڑکا ہو. کہ یہ چیز مت دیکھو, دینداری اصل دیکھو, دینداری کہ اگر دینداری اس کی زندگی میں ہوگی تو ان کی زندگیوں میں سکون آئے گا. تو یہ فرمایا رشتے کے بارے میں ہماری رہبری فرمائی, اور اس کے بعد جو ہے جب رشتے ہو گیا اور جب نکاح کا موقع آیا تو نکاح کے وقت میں ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی نکاح اعلانیہ کرو, اعلانیہ کرو یعنی ظاہر میں سب کو بلا کر کے کرو, بند دروازے میں مت کرو یا کورٹوں میں جا کے مت کرو یا اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ جا کر کے ایسے مت کرو, بلکہ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ یہ بتایا کہ بھئی جو ہے اپنے ماں باپ کی مرضی کے ساتھ مشورے کے ساتھ رشتہ طے کرو اور اس کے بعد پھر جو ہے نکاح مسجدوں میں کرو اور اعلانیہ کرو, سب کو بلاؤ اور سادگی کے ساتھ نکاح کرو. دیکھو مسجدوں کے باہر جتنے نکاح ہوتے ہیں اس میں ہزاروں کی لاگت آتی ہے, کیونکہ وہ زمین کرائے پر پارٹی پلاٹ ہے یا ہال ہے, شادی کا ہال ہے, وہ سب کرایے دینے پڑتے ہیں ہزاروں لاکھوں روپیے, اور پھر وہاں اتنے سارے خرافات اور گناہ کے کام ہوتے ہیں, اور خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کوئی کسی کو روک بھی نہیں سکتے. وہاں میوزک بھی چلتے ہیں اور وہاں عورتیں بھی آ جاتی ہیں, مردوں عورتوں میں اختلاط ہو جاتا ہے, اور کئی کوئی صرف سرفرا جو ہے گانے بجانا شروع کر دیتا ہے, ویڈیو کیمرے والے سارے بغیر جو ہے بغیر ضرورت کے تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو بغیر ضرورت کے فوٹو کھینچتے ہیں اور کھینچواتے ہیں, ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی. اگر مسجدوں میں نکاح ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پر عورتیں بھی نہیں آ سکے گی, وہاں پر کوئی گانا بھی نہیں بجائے گا, میوزک بھی نہیں بجے گا, اور وہاں پر جو ہے کوئی ویڈیو کیمرا اور تصویریں بھی نہیں کھینچی جائے گی, بلکہ نکاح کا خطبہ بھی سب کو سنائی دے گا, اور ایسے موقع پر کوئی اللہ والا دین کی دو چار باتیں سنا دیں گے وہ بھی سنائی دے گی, اور بہت سارے فائدے ہوں گے. اور حالانکہ شادی ایک کی ہوتی ہے لیکن جب شامیانوں میں منڈپ میں اور جو ہے پارٹی پلاٹوں میں ہولوں میں ہوتا ہے تو اتنا گناہ ہوتے ہیں, ایک کی شادی ہوتی ہے لیکن سینکڑوں لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سب حضرت نیت کرو انشاءاللہ جب جب بھی ہمارے گھر میں شادی کا موقع آئے گا, بیٹے کا, پوتے کا, نواسی کا, بھانجی کا, تو سب کا نکاح انشاءاللہ مسجدوں میں کریں گے. کہو انشاءاللہ. بہت بڑی سنت ہے ہمارا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ معونہ, سب سے بڑا برکت والا وہ نکاح ہے کہ جو سادگی کے ساتھ اور کم سے کم خرچ میں کیا جائے. اب شادی ہونے کے بعد, نکاح ہونے کے بعد, چونکہ میاں بیوی کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے, اس لیے ہمارا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک دوسروں کے حقوق بتائے کہ بیوی کی کیا کیا جواب داریاں ہیں اور شوہر کی کیا کیا جواب داریاں ہیں. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے, کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کہ ہمیں سماج کے طریقوں پر کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے دنیا والوں کو دیکھ کر کے کرنا پڑے گا. ہمارے آقا رسول پاک علیہ السلام نے شادی کرنا بھی سکھایا, منگنی کرنا بھی سکھایا, رشتہ کرنا بھی سکھایا, ولیمہ کا بھی سکھایا, اور جو ہے بچیوں کی رخصتیاں کا. آپ کی چار چار صاحبزادیاں تھیں, چاروں صاحبزادیاں کی شادی ہوئی ہے, رقیہ, زینب, ام کلثوم اور فاطمہ, چاروں کی آپ نے رخصتی کی ہے اور چاروں کی شادیاں کرائی, لیکن اتنی سادگی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے پیاری بیٹی ہے, سب سے چھوٹی بیٹی تھی آپ کی, چوتھے نمبر کی بیٹی تھی آپ کی حضرت فاطمہ. اتنا پیار تھا کہ یوں فرماتے تھے کہ جس نے میری فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا, فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. اور جب بھی آپ اللہ کے راستے میں جاتے تھے تو آخری وقت میں بیٹی کو مل کر جاتے تھے, اور جب بھی اللہ کے راستے سے واپسی ہوتی تھی تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کی خیر خبر لیتے تھے. اتنی پیاری بیٹی. لیکن جب حضرت فاطمہ کا رشتے کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تم سے منگنی کرنا چاہتا ہوں, رشتہ کرنا چاہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظور ہے؟ اب کوئی منگنی کا کھانا نہیں, آج تو منگنی کا کھانا بھی 500,000 آدمیوں کا. میرے بزرگو بھائیو, اللہ نے مالداروں کو اس لیے مال نہیں دیا ہے کہ وہ منگنیوں کے اندر ہزاروں آدمی کھلاوے, اور ختنہ کی رسم کے اندر 600-600-1000 آدمی کھلا دیں, بچے کی ختنہ کروا دیں اس کی رسم کے اندر ہزاروں. حالانکہ ہمارے مسلمان سماج کے اندر ایسی کئی فیملیاں ہیں بیچاری, غریب فیملیاں ہیں کہ جن کو کوئی زکات کا پیسہ بھی نہیں دیتے اور ان کی مدد بھی نہیں کرتے, وہ خود دار فیملیاں ہیں, وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے, ان کی جوان لڑکیاں ہو گئی ہیں لیکن غریب ہونے کی وجہ سے ان بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ دو چار جوڑی کپڑے ان کو دلا کر کے رخصت کریں. کئی فیملیاں غریبوں کی ایسی ہے کہ وہ بیماریوں میں سسک رہے ہیں, ان کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں. اسی وجہ سے مالدار لوگ جب غریب مسلمانوں کی زکات سے اور اپنے للہ رقم سے جب ان کی مدد نہیں کرتے اپنے محلوں میں, رشتہ داروں میں, تو یہ بیچارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی تو غریب لوگ چوریوں میں لگ جاتے ہیں مسلمان, کبھی تو جو ہے وہ بھیک مانگنے میں لگ جاتے ہیں, اور کبھی تو جو ہے اپنی عورتوں کی, گھر کی عورتوں کی عزت بیچنے کے اوپر آ جاتے ہیں. اور آخری درجے میں جو غیرت والے ہوتے ہیں کہ نہ وہ لڑکیوں کی عزت بیچ سکتے ہیں خودداری کی وجہ سے، نہ بھیک مانگ سکتے ہیں، نہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، نہ چوری کر سکتے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو آخری درجے میں پھر ابگھات اور خودکشی کر لیتے ہیں. قیامت کے دن ان مالداروں کو اللہ پکڑیں گے کہ جن کو اللہ نے مال کی نعمت دی تھی اور انہوں نے فضول خرچیوں میں، منگنیوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے، اور رشتے کرنے میں اور ختنہ کی رسموں میں اور شادیوں کی رسموں میں لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کیے، اور ان کی شادیوں کو دیکھ کے غریب کی عورتیں اور غریب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر رو رہے تھے، اے اللہ تو نے ہم کو پیسہ نہیں دیا، ان کو تو نے پیسہ دیا تو یہ کتنا فضول خرچی کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ ہماری بچی کو دو پانچ جوڑے دے کر کے ہم رخصت کر سکیں. یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم فضول خرچیوں سے بچے. اور ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح اور وہ شادی ہے جس میں زیادہ رسم و رواج نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو، سادگی کے ساتھ کیا جائے. اور ہمیشہ یاد رکھنا، لڑکی کی طرف سے کچھ نہیں مانگے گا لڑکا، شوہر دلہن کی طرف سے، دلہن کے ماں باپ سے ایک رتی بھر کی چیز کا سوال نہیں کرے گا. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کے مجمع میں یوں کہا، اے نوجوانوں، تمہارے اندر جس کے پاس اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہے جلدی سے شادی کر لو. پھر نکاح کے دو فائدے بتائے کہ جو نکاح کر لے گا اس کی نگاہیں پاک ہو جائے گی اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ نکاح کے دو بڑے بڑے فائدے بتائے. لیکن یہ نہیں کہا کہ بھائی جس کے پاس مال نہیں ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. آگے حدیث سنو، دیکھو پوری حدیث یہ ہے، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلدی سے نکاح کر لے. اب یہ الفاظ سے کیا پتا چلتا ہے کہ آنے والی دلہن اور آنے والی بیوی، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کو رکھنے کے لیے مکان، اس کی جواب داری شوہر کی ہے، نہ کہ ماں باپ کی ہے. لڑکی کے ماں باپ کی کوئی جواب داری نہیں. فانی بدایونی، ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت جو ہے مالدار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی کروائی اور رخصتی میں جہیز میں بغیر مانگے بہت سارا سامان دے دیا اپنی بچی کو. لیکن وہ سسرال والے بھوکے تھے، لالچی تھے اور حریص تھے، تو ان کو کم پڑا، انہوں نے لڑکی کو واپس اس کے ماں کے گھر بھیج دیا، باپ کے گھر بھیج دیا. تو پھر انہوں نے دو بارہ روانہ کیا رخصتی، اور زیادہ مال دے کر کے رخصت کیا، اور تیسری مرتبہ پوری زندگی اس کو دیتے رہے. لیکن پھر بھی سسرال والوں کو وہ بہو کا مال کم پڑا. آخر میں وہ گھونٹ کے گھونٹے غم کے اندر وہ لڑکی کا انتقال ہو گیا. تو وہ شاعر نے کہا کہ بس یہ میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے چکا تھا، نہیں دیا تو صرف کفن کا کپڑا نہیں دیا. میرے دوستو بزرگو، یہ بالکل ہمارے سماج میں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کہ دلہے والے، لڑکے والے لسٹ بنا کر کے بھیجے کہ پلنگ بھی چاہیے اور فریج بھی چاہیے اور تجوری بھی چاہیے اور برتن بھی چاہیے اور گدے بھی چاہیے. کوئی چیز نہیں لیں گے یہ شور، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ سب شادیاں کرنے والوں کو تسلی دیتے ہیں، ان کے ماں باپ کو، اللہ تعالیٰ ان کے وڈیلوں کو، ذمہ داروں کو، کہ تمہارے سماج میں لڑکے لڑکیاں جوان ہو جاوے اور مناسب رشتے مل جاوے تو جلدی سے ان کا نکاح کرا لو. اگر یہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو مالدار بنا دے گا. اور میں چیلنج دیتا ہوں، آپ دیکھ لو، سروے کرو، جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی سے پہلے جو حالت تھی مال کے اعتبار سے، زندگی کے حالت سے، شادی کے بعد سب کے حالات اللہ نے سدھار دیے. کئی لڑکوں کو جو نوکریاں نہیں ملتی تھی، شادی کے بعد اللہ نے نوکریاں دلا دی. کاروبار نہیں چلتے تھے، اللہ نے کاروبار میں برکت دے دی. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے. میری آنکھیں آپ کی آنکھیں غلط دے سکتی ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہ تمہارے لڑکے اور لڑکیاں جوان ہو جاوے اور مناسب رشتے مل جاوے تو پھر تم شادیاں کرا لو. اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو مالدار بنا دے گا. تو شوہر کی تین جواب داریاں ہیں، شوہر کی تین جواب داریاں. نمبر ایک، آنے والی بیوی کے کپڑے، اس کا کھانا اور اس کو رکھنے کے لیے مکان، یہ انتظام کرے گا شوہر، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کمائی کی حیثیت کے مطابق. ایسا نہیں کہ اب مالدار گھرانے کی لڑکی سے لے آیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، اب یہ غریب ہے، اب وہ تو 6,000 کی تو چپل پہنتی ہے، اس کا پگار ہی 6,000 کا ہے، تو بھائی میرے کو تو 6,000 کی چپل چاہیے اور 15,000 کا سوٹ چاہیے، کہ میرا پگار 6,000 ہے، میں تیرے کو کیسے لا دوں؟ تو ایسا نہیں کہ بھائی مولانا نے کہا کہ بھائی شوہر کی ذمہ داری ہے کپڑے اور مکان اور چپل اور کھانے، تو وہ شوہر کی کمائی کی حیثیت کے مطابق ہے، اس کی جواب داری ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورتوں کا انتظام کرے. دوسری جواب داری یہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ تمہارے گھر میں نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے، ہاں یہ اللہ نے میاں بیوی کے اندر محبت اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بتائی ہے کہ اے مردو، میں نے تمہارے لیے بیویوں کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم کو زندگی میں سکون ملے. اب جب سکون کی بات آ گئی تو ایک دوسری بات آپ کو سنا دوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو نعمتوں کے بارے میں یوں کہا، یہ دو نعمتیں میں نے انسانوں کو سکون کے لیے دی ہے. ایک عورت کے بارے میں کہا وَلِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا زَوْجَهَا، کہ ہم نے عورتوں کے جوڑے بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے تمہیں دلوں میں چین سکون ملے. اور ایک مکان کے بارے میں کہا کہ جس کو اللہ نے مکان کی نعمت دی ہے وہ بھی سکون کے لیے دیا ہے. لیکن آپ جب کہو گے ابھی وقت نہیں ہے اس لیے میں قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا، لیکن دو آیتوں میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے بندوں کو مکان کی نعمت چین سکون کے لیے دی ہے اور بیوی کی نعمت بھی چین سکون کے لیے دی ہے. لیکن جب بہت سارے شادیاں کرنے والے اور مکان نئے بنا کر رہنے والے، ان کو مکان بنانے کے بعد بھی چین سکون نہیں ہے، بیویاں آنے کے بعد بھی چین سکون نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ جو ہے پریشانیاں بڑھ گئی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں رہنے والے اگر روزے نماز ذکر و تلاوت اور دیندار ہے تو پھر انشاءاللہ ان گھروں میں سکون آ ہی جائے گا. سکون نہیں آ سکتا یہ نہیں ہو سکتا. اور جن بیویوں کو لائے ہیں اگر ان بیویوں کی زندگیوں میں دینداری ہے اور یہ روزے نماز کی پابند ہیں تو انشاءاللہ یہ بیوی کے ذریعے سے سکون ملے گا. اگر یہ بیوی جاہل ہے اور جن گھروں میں کوئی دین کے عمل نہیں ہوتے تو ان گھروں سے سکون نہیں مل سکتا اور ان بیویوں سے بھی سکون نہیں مل سکتا. تو شوہر کی دوسری جواب داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سنو، تم میں سب سے زیادہ بھلا اور سب سے زیادہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور اچھا سلوک کرے. اور سنو، میں سب سے زیادہ تم میں شریف ہوں اس کے لیے کہ میں میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ ہمارا آقا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا. میرے کتاب کے اندر ایک واقعہ پڑھا کہ ایک نوجوان کا، یعنی شادی شدہ تھا، کچھ سالوں کے بعد اس کا انتقال ہوا. اس کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا، بھائی اللہ کے یہاں تیرا کیا معاملہ ہوا، کیا گزری؟ کہا اللہ نے مجھے ایک عمل پر معاف کر دیا. بولا کون سا عمل ہے؟ تہجد پڑھتا تھا، تسبیح پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، جماعتوں میں جاتا. کہا نہیں، میں اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دیتا تھا. اللہ نے کہا جا میرے بندے، تو میری ایک بندی کو اس کی غلطیوں کو معاف کرتا تھا، میں نے زندگی بھر کی تیری غلطیوں کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت ہو گئی. تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور ایسا بھی نہیں کہ بیوی کی محبت میں ماں باپ کو بھی بھول جاوے بندہ اور ماں باپ کے اوپر بھی ظلم زیادتی کرنے لگے. ماں کو، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دینا ہے. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مرد کے اوپر کس کا حق سب سے پہلے ہے؟ کہا ماں باپ کا حق ہے. اور عورت کے اوپر کہ اس کے شوہر کا حق ہے. دوسرا یہ حق، دوسری بات یہ ہے. اور تیسری جواب داری شوہر کی یہ ہے کہ اپنی آنے والی بیوی سمجھو یہ تو تمہاری ہی پسند کی ہوئی ہے، اور تمہاری جو ہے آپس کے صلاح مشورے سے اور آپس کی جو ہے مشورے سے یہ تم لائے ہو. تو اگر اس کے گھر میں دینداری نہیں تھی اور اس کو نماز پڑھتے نہیں آتا، قرآن پڑھتے نہیں آتا، اور اس کو پردے کی خبر نہیں ہے کہ پردہ فرض ہے، اور اس کے اندر دینداری نہیں ہے، تو اس کے اوپر زبردستی مت کرو, ٹونٹنگ مت کرو. اب یہ تمہارے گھر کی ممبر ہو گئی ہے, اب اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کو دین سکھانے کا انتظام کرو. مستورات کی جماعت میں اس کو لے جاؤ, اس کو جہاں بڑی عورتوں کی جو ہے قرآن کے سیکھنے کا حلقہ لگتا ہے دین سیکھنے کا, وہاں پر بھیجو, مستورات کے حلقے میں بھیجو, بیان میں بھیجو, اپنے گھر میں تعلیم کرو, پھر اس کو سکھانے کا انتظام کرو. تو یہ تین جواب داریاں شوہر کی ہے, اور بیوی کی دو ہی جواب داریاں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے جائز کاموں میں, گناہ کے کام میں تو کسی کی نہیں ماننی ہے, چاہے بیوی کے سامنے شوہر آ جاوے, بیٹے کے سامنے باپ آ جاوے, جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے وہاں کسی کی نہیں مانی جائے گی. اور جائز کاموں میں کہا بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جو ہے مختصر واقعہ کہہ کر بات کو ختم کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی تین دن کے لیے کچھ سفر میں گئے تھے. جب گھر پر آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نہیں تھے, اس کے لیے میں آپ سے اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی. میرے ابا مدینے کے باہر رہتے, وہ بہت بیمار ہے اور مجھے پتا چلا ہے, اگر آپ آ گئے اب گھر پہ اجازت دو تو میں چلا جاؤں, میں چلی جاؤں اور اپنے ابا کی خیر خبر لے لوں. اب چونکہ وہ سفر سے آئے تھے اس لیے شوہر نے کہا آج کے دن تم رک جاؤ, کل چلے جانا, اپنے ابا کی خبر کل لے آنا. تو وہ رک گئی, وہ تو ماننے والی عورتیں تھیں تو وہ رک گئی. اس کے بعد پھر جب دوسرے دن گئی تو ان کے ابا تو انتقال بھی کر چکے تھے اور دفن بھی ہو چکے تھے. اس زمانے میں تو ایسا کوئی ٹیلی فون وغیرہ تو تھا نہیں اور انتظار تو ہوتا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا دھیان سے سننا, تین چیزوں میں دیر مت کرو, دھیان سے سنو سب. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں میں کبھی دیر مت کرنا, جب جنازہ تیار ہو جائے جو ہے کفن دے کر کے غسل دے کر کے آ جاوے, جلدی سے اس کی نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دو. جب لڑکی جوان ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو لوگ جیسے منگنیوں کے بعد دو دو سال تک باقی رکھتے ہیں رشتے, دو سال کے بعد بولا ابھی تو چھوٹی ہے, نہیں ایسا دیر مت کرو. بولا جب لڑکی جوان ہو جائے اس کا رشتہ مل جاوے فوراً نکاح کرا دو, اس میں دیر مت کرو. اس لیے کہ آج ہمارے سماج کے اندر جن لڑکے لڑکیوں کی منگنی ہو جاتی ہے ابھی نکاح نہیں ہوا, جب تک نکاح نہیں ہوگا دونوں اجنبی ہے, دونوں کا ایک دوسرے سے فون سے بات کرنا حرام, دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا حرام, دونوں کا ایک دوسرے کو لے کر گھومنے جانا حرام, بات چیت کرنا, ایک دوسرے کو بھی بٹھا کر کے لے جانا, یہ سب چیز حرام اور زینا کاری کے گناہ میں یہ مبتلا ہوں گے. اس لیے بہتر یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب منگنی ہو جائے تو اب اس کو لمبا مت چلاؤ, جلدی سے نکاح کرا دو. اور تیسری بات فرمائی نماز کا, جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں سستی مت کرو, کہیں تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے. نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو. تو وہ جب گئی دوسرے دن اپنے باپ کے گھر تو وہ باپ تو دفن بھی ہو چکے تھے, نہ چہرہ دیکھنے کو ملا, نہ ابا سے ملاقات ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوئی. تو کوئی بات نہیں, وہ تو ماننے والی قوم تھی, صحابہ صحابہ کی عورتیں. تو یہ نہیں کہ آپ آنے کے بعد لڑی اپنے شوہر کے ساتھ کہ تم نے اگر کل مجھے جانے دیا تو ابا کی ملاقات ہو جاتی. آج کی عورت ہو تو کیسے برداشت کرے, لیکن انہوں نے صبر کر لیا. اور اس کے بعد جب گھر پر آئی دو دن کے بعد تو اپنے شوہر کو خبر سنائی کہ ابا کا تو انتقال ہو چکا تھا اسی رات کو, نہ ملاقات ہوئی نہ کچھ. بولا انہوں نے بھی افسوس کیا کہ مجھے گیپ کی تو خبر تھی نہیں کہ تیرا ابا کا رات کو انتقال ہو جائے, میں نے تو اپنی ضرورت کے لیے تجھے روکا تھا کہ کل چلے جائی ہو. خیر اس کے بعد دونوں میاں بھی نے صبر کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ صحابی نے اپنا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کے ساتھ ایسا ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکا لیا تھوڑی دیر کے لیے, ہو سکتا ہے کچھ حضرت جبرائیل آئے ہوں گے اللہ کی طرف سے کچھ خبر لے کر خوشخبری. آپ نے پھر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا جا تیری بیوی کو کہہ دے تیری بیوی نے جو تیری فرما برداری کی اور تیرے حکم پر وہ نہیں گئی اور اس کے ابا کی ملاقات نہیں ہو چکی, یہ اطاعت اور فرما برداری کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیری بیوی کو خوشخبری سنا دے, اس کے باپ کی اللہ نے مغفرت کر دی. میرے بزرگ اور بھائیوں, بیوی کی یہ دو ذمہ داری ہے, ایک تو یہ کہ اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت فرما برداری کرے, اور دوسری بات یہ بتائی کہ شوہر جب گھر سے باہر روزی کمانے جائے یا سفر میں جائے تو یہ اپنے گھر پر وفاداری کے ساتھ رہے, اپنے شوہر کی عزت کو داغ لگنے نہ دے. اور آج کل کے زمانے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کسی پرائے مرد کے ساتھ فون سے بات بھی نہ کرے. شوہر کی غیر حاضری میں کوئی بھی بیوی کسی پرائے مرد کے ساتھ فون سے بھی بات نہ کرے. ہمارے نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا, اپنے بستر پر کسی پرائے کو آنے نہ دے. جب شوہر گھر سے باہر جائے سفر میں یا دکان پہ یا نوکری پہ یا فیکٹری پہ, تو یہ بیوی اپنے گھر پر کسی پرائے مرد کو اندر آنے بھی نہ دے. بلکہ اللہ نے 22ویں پارے میں پیارے نبی علیہ السلام کی پاک بیویوں سے کہا, اے نبی کی پاک بیویوں, جب تمہارے گھر پہ کوئی اجنبی مرد آ جائے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور تمہارے گھر میں ہمارے نبی موجود نہیں ہے, تو دروازہ مت کھولو اور اندر سے کہہ دو ذرا کڑک الفاظ میں کہ ہمارے گھر میں ہمارے شوہر نہیں ہیں, ابھی آپ چلے جاؤ. یہ نہیں کہ دروازہ کھولیں پھر شربت پینا ہے, بیٹھو ابھی آئیں گے کل آئیں گے یہ آئیں گے, بلکہ یہ منع کیا ہے. تو یہ اسلامی تعلیم اور معاشرت اس لیے کہا کہ جب بھی کوئی کسی کے گھر جائے تو ڈائریکٹ گھس نہ جائے اس کے دروازے میں, بلکہ اگر دروازہ کھلا ہو تو سائڈ پر جو ہے دیوار کے اوٹھے میں کھڑا رہے اور زور سے سلام کرے, دروازے کو دستک دے, اگر اندر سے پوچھے کون تو اپنا نام بتاوے, اور اگر وہ اجازت دیوے کہ آ جاؤ اندر تو پھر اندر جاوے, اگر بغیر اجازت کے اندر چلے گئے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. اس لیے کہ اندر عورتیں ہیں پتہ نہیں کس حال میں ہے, ہماری نظر پڑ گئی تو اس نظر پڑنے کا گناہ ہوگا. تو ہمارے اسلام میں یہ پاکیزہ شریعت ہے اور پاکیزہ آداب ہے. اللہ تعالیٰ امت کے تمام مسلمانوں کو ان ساری قرآن حدیث کی شریعت کی سنت کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی نکاح والے آ جاؤ.